السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم نکہت، السلام علیکم تمام سننے والوں کو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹیں لائے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ عراق میں بے روزگاری کی بلند شرح، سہولتوں کی عدم فراہمی اور بدعنوانی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی اور قریبی تعلقات برسوں پر محیط ہیں۔ اب حال ہی میں دفاع کے شعبے میں ایک معاہدہ ہوا ہے اور 30 جدید ہیلی کاپٹروں کی خریداری کا سمجھوتا طے پایا ہے۔ باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایسے سمجھوتے کتنے معاون ثابت ہوتے ہیں، ایک جائزاتی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر سائبر سیکیورٹی آج کی جدید دنیا کا ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے، اور جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کو لاحق خطرہ سلامتی کو لاحق حقیقی اور روایتی خطروں سے کچھ الگ نہیں، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ہم گاہے گاہے رپورٹیں پیش کرتے آئے ہیں، آج بھی ہم آپ کو ان کیمپوں کی صورتحال بتائیں گے جہاں لاکھوں روہنگیا افراد کو بنیادی ضرورتوں کی فراہمی ایک مسئلہ ہے۔ اور آج سے ہم ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں معدومی کے خطرے سے دو چار پاکستان میں مختلف زبانوں کے بارے میں۔ آج زبان کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے وقی۔ اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کچھ پروگرام تیار کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہم آپ کو سنوائیں گے۔ تو یہ تو تھا ایک مختصر سا جائزہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسٹوڈیوز میں جہاں نکہت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نکہت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2018 کے حوالے سے، جس کی شفافیت اور جمہوری نظام کے لیے اس کی افادیت کو لے کر اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے بحث جاری ہے۔ اس بارے میں سیاسی مبصرین کیا رائے رکھتے ہیں سنیں گے ایک رپورٹ میں۔ اس کے بعد بات ہوگی نیکٹا کے زیر اہتمام یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور مدارس میں تشدد آمیز انتہا پسندی کے صدے باب کے موضوع پر گزشتہ دنوں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی دو روزہ قومی یوتھ کانفرنس کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ اس کانفرنس کے شرکا کے تاثرات آپ سن سکیں گے۔ اس میں صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ممس یعنی کن پیڑے کے مرض کے حوالے سے، یہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، جانیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، اور اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شوبز کی دنیا سے کچھ زبردست سی خبریں، تو آپ سننا مت بھولیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ پروگرام کی تفصیل کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم چل رہے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے، جس میں وہ بات کر رہی ہیں عراق میں بے روزگاری کی بلند شرح، حکومت کی جانب سے سہولتوں کی عدم فراہمی اور بدعنوانی کے خلاف جو حالیہ مظاہرے جاری ہیں اس بارے میں۔ تو مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں، تو بتائیے بہجت تفصیلات کیا ہیں اس بارے میں۔
جی شکریہ نگہت۔ عراق کی قومی سلامتی کونسل نے احتجاج کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے متاثرہ شہروں میں اضافی سیکیورٹی، دستوں کی تعیناتی اور وہاں انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ عراق میں بے روزگاری کی بلند شرح، حکومت کی جانب سے سہولتوں کی عدم فراہمی اور بدعنوانی کے خلاف مظاہروں کا حالیہ سلسلہ بصرے سے شروع ہوا جو بغداد، نجف، امارہ اور نصیریہ سمیت کئی شہروں تک پھیل گیا۔ مظاہرین کی جانب سے سرکار املاک پر حملے اور پرتشدد کارروائیوں کے بعد ہفتے کے روز وزیر اعظم حیدر العبادی نے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیر اعظم العبادی نے کہا کہ شر پسند پرامن مظاہروں کی آڑ میں سرکاری اور نجی املاک پر حملے کر رہے ہیں، جن کے خلاف سرکاری فورسز تمام ضروری اقدامات کریں گی۔ ادھر عراق کے ایک باسر شیعہ رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیے جانے والے اپنے ایک خطبے میں مظاہرین کی حمایت کا اعلان کیا۔ اپنے خطبے میں آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ عراق کو سب سے زیادہ کما کر دینے والے علاقے کے رہائشیوں کو سہولتوں سے محروم رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ العبادی اس وقت عبوری وزیر اعظم کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عراق میں رواں سال مئی میں ہونے والے انتخابات پر اعتراضات اور دھاندلی کے الزامات کے باعث تاحال نئی حکومت تشکیل نہیں دی جا سکی، اور انتخابی حکام تمام ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مصروف ہیں۔ تو اس بارے میں عراق کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، رپورٹ تیار کی ہے سبا آشا خان نے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
عراقی ناقص سہولیات، بے روزگاری اور ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آ چکے ہیں�ااس کے لیے وہ حکومتی عہدیداروں کی کرپشن اور نااہلیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ عراقیوں کی جانب سے ان حالات پر احتجاج بصرہ سے ملک کے دوسرے کئی شہروں تک پھیل گیا ہے۔
یہ مظاہرہ پچھلے 16 سالوں کی بحرومی کے باعث ہوا ہے۔ بصرہ میں متواتر کئی حکومتیں بصرہ اقتدار رہی ہیں، لیکن کسی نے بھی یہاں کے شہریوں کے لیے سروسز اور اچھی زندگی مہیا نہیں کی۔ یہاں کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔
یہ بڑھتا ہوا غصہ عراق کے لیے سیاسی لحاظ سے ایک حساس وقت پر 12 مئی کے پارلیمانی الیکشنز کے بعد سامنے آ رہا ہے۔ ان الیکشنز میں ایک مقبول مذہبی رہنما کی سربراہی میں ایک اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹ جیت کر وزیر اعظم حیدر الابادی کے لیے حکومت کی تشکیل کو مشکل بنا دیا ہے۔
ایک مارا گیا، ایک زخمی ہوا، کون اس سب کا ذمہ دار ہے؟ عبادی، آپ ایک موزے شخص ہیں جسے لوگوں نے منتخب کیا ہے، ہمیں ہمارے حقوق دیجیے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم پورے من مظاہرے کریں گے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکیں بلاک کریں گے۔
حیدر العبادی نے بصرہ کے احتجاج کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کی نگراں حکومت پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات کے لیے بصرہ کو فنڈز مہیا کرے گی۔ ان کی کوششوں کے باوجود احتجاجی مظاہرے امارا، نصیریا اور نجف کے علاقوں میں پھیل گئے ہیں، جہاں مظاہرین نے ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا۔ ناخوش برہم شہریوں نے دارالحکومت بغداد میں بھی مظاہرہ کیا۔ حکومت نے بے چینی کو دبانے کے لیے فوجی دستے تعینات کیے ہیں اور کرفیو لگائے ہیں۔
ہمارا فرض تمام عراقیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور پرامن مظاہرین کے مطالبات کو سننا اور انہیں سلیوٹ کرنا ہے، لیکن جو لوگ ریاستی اداروں، سیکیورٹی فورسز اور آئل فیلڈز کی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں، ان کی جواب دہی ہونا ضروری ہے۔
صوبہ بصرہ تیل کے کنوؤں کا گھر ہے، جو عراق کی تیل کی برآمدات کا بڑا حصہ مہیا کرتا ہے، لیکن یہ علاقہ پسماندہ ہے، جہاں کا تعمیراتی ڈھانچہ پرانا ہو چکا ہے، بجلی نہ ہونا معمول ہے اور پانی کی کوالٹی خراب ہے۔ شدید گرمی میں شہریوں کے لیے بجلی کی آنکھ مچولی سے زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ ضلع ڈڈاہوک کے ساتھ سبا شاہ خان، اردو VOA۔
پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اب تو بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، اور انسانی حقوق کی موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یا HRW نے پاکستان کی نگران حکومت سے 25 جولائی کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے حامیوں کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ تنظیم کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب بلوچستان اور صوبہ پختونخوا میں حال ہی میں انتخابی امیدواروں اور ان کے حامیوں پر ہونے والے حملوں کے بعد سیاسی اور سماجی حلقے ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عام انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی نہ بنایا جا سکا تو انتخابی عمل کے صاف اور شفاف ہونے کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہیومن رائٹس واچ نے جو بیان دیا اس پر پاکستان کی حکومت کا کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا، اور لیکن حکومت کی وزیر اطلاعات و قانون کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے پاکستان میں رواں ماہ ہونے والے انتخابات کو ناکام بنانے کی کوشش ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے بہت سی مختلف خبریں سامنے آتی ہیں، بہت سے نظریات اور رجحانات کی بات کی جاتی ہے، تو آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ تو آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک اس رپورٹ میں ہمیں کیا سنوا رہا ہے۔ جی نگہت،
جس طرح آپ بھی ذکر کر رہی تھی کہ ملک میں عام انتخابات کے لیے ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں اور وقت جو ہی قریب آ رہا ہے، تو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان میں انتخابات 2018 کے انعقاد پر انسانی حقوق کمیشن نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین انسانی حقوق کمیشن پاکستان IA رحمان کے مطابق آئندہ انتخابات ملکی تاریخ کے سب سے بدترین انتخابات ہوں گے۔ حقوق کمیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق غیر جمہوری قوتیں انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں، جس سے انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، جس کے پاکستان کی جمہوریت پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ IA رحمان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات کے موقع پر افواج پاکستان کی پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تعیناتی اور انہیں ملنے والے غیر معمولی اختیارات پر تحفظات ہیں۔ چیئرمین انسانی حقوق کمیشن کے مطابق نون لیگی ارکان کی پارٹی وفاداریاں تبدیل کروانے کی خبروں پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، جبکہ امیدواروں کو ٹکٹ واپس کرنے کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ کہنا تھا آئی اے رحمان کا۔ اور اسی طرح سندھ اور پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی انتخابی مہمات کو متاثر کرنے کی بھی شکایت ملی ہیں۔ آئی اے رحمان نے یہ واضح کیا کہ سیکیورٹی اور انتخابات کے انعقاد دو الگ الگ کام ہیں، فوج اگر مجسٹریٹ کے اختیارات کا استعمال کرے گی تو سوال اٹھیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جانا بھی قابل مذمت ہیں۔ آئی اے رحمان نے کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کو بھی شرمناک قرار دیا۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے واضح کیا کہ الیکشن سے تعلق نہیں، الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں اور امن کی صورتحال بہتر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں فوج کا براہ راست کوئی کردار نہیں، یہ کچھ صورتحال ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتائی۔ اس وقت سیاسی مبصرین ان انتخابات کی شفافیت اور جمہوری نظام کے لیے اس کی افادیت کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اپنی رپورٹ میں، تو آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد چند دنوں ہی کی بات رہ گئی ہے، لیکن ان کی شفافیت اور جمہوری نظام کے لیے افادیت پر بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا طریقہ کار، انتخابات کے جائزے کے لیے آنے والے غیر ملکی مبصرین کو پیش آنے والی رکاوٹیں اور مخصوص سیاسی پارٹیوں پر دہشت گردی کے حملے، پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان کے طور پہ لیے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی فیصل رضا خان۔
این ٹی این نمبر کے اوپر اگر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ محض صرف این ٹی این نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کو نااہل قرار دے دیا جائے، جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے چیف جسٹس جو ہے ان کے سامنے جب کیس جائے تو ہارڈلی 1.5 منٹ ان کو سنا جائے اور اس کے بعد فوراً سے پیشتر فیصلہ سنا دیا جائے کہ آپ تو نااہل ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس تو این ٹی این نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں۔ یورپین یونین کا جو وفد پاکستان آیا ہے جو تقریباً 100 مبصرین مشتمل ہے، انہوں نے اعتراض یہ لگایا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جو درخواستیں ہم نے جون میں دی تھیں، ہمارے جو مشن ہے وہ 24 کو یہاں آ چکا تھا اور وہ ڈپلائمنٹ کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن اکریڈیشن دینے میں کم از کم 2 ہفتوں کا وقت لیا گیا جس سے ڈپلائمنٹ میں تاخیر ہوئی اور ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکتا۔ تاخیر کی وجہ سے جو الیکشن کیمپینز جو چل رہی ہیں پورے پاکستان میں اس کو وہ مانیٹر نہیں کر پا رہے، نہ وہ کر سکیں گے، اور جب وہ الیکشن کے قریب جائیں گے تو بہت سارے ایسے فلاز موجود ہوں گے جس میں وہ آلریڈی جو ہے ان کی رپورٹ مکمل نہیں ہوگی۔
انتخابات لڑنے کا واضح موقع دیا گیا ہے تو موروثی سیاستدانوں کو، جنرل سیکرٹری فافن سرور باری۔
272 نشستوں میں سے 225 نشستوں پر صرف 96 کینڈیڈیٹس ہیں، تو اب اس کے علاوہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو ملٹیپل کانسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے جیتنے کے چانسز بھی ہیں۔ مثلا عمران خان صاحب 5 نشستوں سے لڑ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 6 سے لڑ رہے ہیں، تو شریف فیملی کے 17 فیملی ممبر جو ہے وہ اس وقت الیکشن کنٹیسٹ۔
عام انتخابات کے بعد ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔
پچھلے انتخابات کے فوراً بعد 47 بائی الیکشن ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 5 ایسے تھے جو لوگوں کی اموات ہو گئی تھی اور باقی جو ہے لوگوں نے نشستیں خالی کی تھیں، اور ایک بائی الیکشن پر تقریباً 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے۔ بہت بڑا احتمال ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت جنرل الیکشن ہو رہے ہیں 2013 کی نسبت اس مرتبہ بائی الیکشن شاید بہت بڑے لیول پر ہمیں کروانے پڑے، یعنی کہ ایک منی جنرل الیکشن۔
جمہوری نظام کا کھوکھلا پن نمایاں ہو چکا، اشرافیہ ملک سیاست پر قابض ہو چکی ہے۔
342 کا ہاؤس ہے، وہی فیملی جو ہے وہ عورتوں کی جو نشستیں ہم نے کی ہیں وہاں پر بھی اسی خاندان کا شخص ہے، جو 5% کہا گیا ہے کہ جی عورتوں کو جنرل سیٹیں دیں اس پہ بھی ہم نے اپنی فیملی کے لوگ ڈال دیے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں ہماری فیملی کے لوگ ہیں، فیصل آباد میں آپ دیکھیں ایک بھائی ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، دوسرا بھائی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے، تیسرا بھائی صوبائی اسمبلی کا لڑ رہا ہے۔
سول سوسائٹی، میڈیا اور عدلیہ آخری امید ہیں۔
ہماری سول سوسائٹی ہے وہ کچھ ایکٹ کرے گی تو ہم اس کو بیلنس کر سکیں گے۔ الیکشن جو ہے یہ سب سے بڑی اپرچونیٹی دیتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے ووٹر جو ہیں وہ سماج کے اندر سے جو ہے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر انفلوئنس کر سکتا ہے، اور یہ اپرچونیٹی ہمارے پاس موجود۔
2018 کے عام انتخابات پاکستانی سیاست میں تبدیلی لا سکیں گے یا پھر ملکی معاملات پرانی ڈگر پر چلتے رہیں گے، اس کا اندازہ 25 جولائی کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان میں عام انتخابات 2018 کو لے کر جو صورتحال تھی اس پر آپ کو ایک رپورٹ ہم نے سنائی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی اگر بات کی جائے تو ترکی جو ہے دنیا اسلام کا وہ واحد ملک ہے جس سے ہمارے انتہائی گہرے مراسم ہیں جو گزشتہ 70 سال سے تسلسل کے ساتھ قائم ہیں۔ انہی تعلقات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین مختلف سطحوں پر تعاون بھی جاری ہیں، اور اب پاکستان اور ترکی کے مابین 30 جدید ہیلی کاپٹر کی خریداری کا بھی معاہدہ طے پایا ہے۔ تو ہم بہجت کی طرف چلتے ہیں اس نئے معاہدے کی تفصیلات کے لیے۔
جی شکریہ نگہت۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 1.5 ارب ڈالر کے معاہدے کے تحت پاکستان ترکی سے 30 اتک T-129 ہیلی کاپٹر خریدے گا۔ یہ ہیلی کاپٹر 76 میزائلوں سے لیس کیے جا سکتے ہیں اور کافی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اس دفاعی معاہدے کو ماہرین دو دوست ملکوں کے درمیان ایک سہولت قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستانہ تعلقات اشروں پر محیط ہیں، اور ان تعلقات کو مضبوط بنانے میں ایسے معاہدے مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ترکی کی دفاعی صنعت دن بدن فروغ حاصل کر رہی ہے، اور خطے میں پاکستان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان اس معاہدے کے بارے میں ترک وزیر دفاع نے کہا کہ ترکی کئی ارب ڈالر کے ایسے انتہائی جدید اور بین الاقوامی پروجیکٹس پر پہلی مرتبہ کام کر رہا ہے، اور 6 ماہ تک مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ دفاعی تعلقات کی اہمیت کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں پاکستان اور ترکی کے درمیان؟ آئیے آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے مدثرہ منظر نے۔
1.5 ارب ڈالر کے اس دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان جو ہیلی کاپٹر حاصل کر رہا ہے وہ پاکستان میں پہلے سے موجود ہیلی کاپٹروں کے اس بیڑے کی جگہ لیں گے جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وسیع پیمانے پر استعمال کرتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اس دفاعی معاہدے کو ماہرین دو دوست ملکوں کے درمیان ایک سہولت قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں،
ہمارے لیے آسان رستہ ہے، جہاں ایک برادر ملک اور اس سے ایک اشورڈ سپلائی ہے اسپیئر پارٹس کی، کوئی بعد میں ریسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی عام ٹیسٹنگ نہیں ہے، اور اکوپمنٹ بھی ہمیں ریزنیبل اسٹینڈرڈ کا مل جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔
پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ دوستانہ تعلقات 100 برس سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ ان تعلقات کو ایسے معاہدے مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق احمد مہر ان تعلقات کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ ڈیفنس کی کوآپریشن تو بہت پرانی ہے، اور اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا، اسٹرینتھن کیا تھا، وہ جب ہم نے سینٹو کو جوائن کیا تھا تو سینٹو میں ٹریننگ سسٹم تھا، ہم دونوں ملکوں میں 100 کے قریب لوگوں کو ٹرین کرتے تھے اور ان کو بالکل ایلیمنٹری لیول پہ بھیجتے تھے تاکہ انہیں زبان بھی آ سکے اور وہ اسکل بھی سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ریلیشن شپ بہت اچھا رہا ہے، اور اس میں جو موسٹ کرٹیکل ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے جیسا سائپرس تھا، کشمیر تھا، اس پہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے۔
ترکی کی دفاعی صنعت دن بدن فروغ حاصل کر رہی ہے، اور خطے میں پاکستان جیسے ملک کو بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ فرقان حمید، ٹرکش ریڈیو این ٹی وی سے وابستہ ہیں۔
دیکھا جائے ترکی دفاعی صنعت پچھلے 5 سال کے دوران ترکی نے بڑی ترقی کی، اور بڑی تیزی سے ترقی کرنے والے پہلے 5 ممالک میں شامل ہو رہا۔ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی بڑی تعداد میں اسلحہ فروخت کر رہا، پاکستان کو بھی اسلحہ فروخت کر رہا، اور یاد ہوگا پچھلے دنوں ترکی نے پاکستان کے لیے 4 جنگی بحری جہاز جو ہے وہ تیار کرنے کا بھی آرڈر حاصل کیا، جبکہ پاکستان پچھلے 23 مارچ کو جب پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ڈے تھا اس جنگی ہیلی کاپٹروں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ترکی کے جو دفاعی تعلقات ہیں بڑے گہرے چلے آ رہے ہیں۔
اس سوال کے جواب میں کہ آیا پاکستان کی دفاعی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ بھی ترکی کو دفاعی ساز و سامان فروخت کر سکے، جنرل شعیب کہتے ہیں،
ہم جو چائنا کی مدد سے جو ایک ایئر کرافٹ ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم اس کے مختلف بلاکس ہیں، اس کو GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کہتے ہیں، تو یہ پاکستان ابھی مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، پرفارمنس کے لحاظ سے یہ F-16 کا کمپیٹیبل ہے۔
ترکی اور پاکستان کے درمیان اس دفاعی معاہدے کے بارے میں ترک وزیر دفاع نورالدین چینکلی کا کہنا ہے کہ ترکی کئی ارب ڈالر کے ایسے انتہائی جدید پروجیکٹ پر بین الاقوامی سطح پر پہلی مرتبہ کام کر رہا ہے. تاہم خود ترکی ہرجٹ نامی نئے لڑاکا طیارے بنا رہا ہے جو سن 2022 تک تیار ہو جائیں گے اور F-16 لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر ملکی دفاع کو مضبوط بنائیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں پروگرام کی اگلی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایسٹونیا ان ملکوں میں شامل ہے جو وسیع تر پیمانے پر کیے گئے سائبر حملوں کا سب سے پہلے نشانہ بنے, اور بیشتر ماہرین کہتے ہیں کہ 2007 میں کیے گئے اس حملے کے پس پردہ روس کا ہاتھ تھا. اس بالٹک ملک نے سائبر سیکیورٹی پر نیٹو کے سینٹر آف ایکسلنس اجلاس کی میزبانی کی, جس کا مقصد اراکین اور حلیفوں کے درمیان بہتر پریکٹسز کو فروغ دینا ہے. جاپان نے بھی حال ہی میں اس سینٹر میں شمولیت اختیار کر لی ہے کیونکہ اسے یہ خدشہ ہے کہ 2020 میں ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے. ایسے میں جب نیٹو اراکین برسلز میں ہونے والے اس سربراہ اجلاس کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں, بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس بڑھتے خطرے کو مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ رپورٹ ہینری ریزویل کی ہے اور آپ کو ہم تفصیلی طور پر سنوا رہے ہیں. اس اجلاس کے دوران اہم بنیادی ڈھانچے پر شدید سائبر حملوں کے ایک سلسلے پر غور کیا گیا, جن میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی شامل کیا گیا. یہ منظرنامہ حقیقی نہیں, اسے آپریشن لاکڈ شیلڈز کا نام دیا گیا, اور اس مشق کا اہتمام نیٹو کے ایسٹونیا میں کوآپریٹو ڈیفنس سینٹر آف ایکسلنس نے کیا.
It is about friendly competition, but what makes it the world's biggest is first of all the number of nations who are contributing to it. So
نیٹو کوآپریٹو سائبر ڈیفنس سینٹر آف ایکسلنس کے سیم الاٹالو کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوستانہ مقابلہ ہے, لیکن دنیا میں سب سے بڑا, کیونکہ اس میں شریک ملکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اس سلسلے میں اپنی ماہرانہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ تمام ملکوں کی طرف سے بہترین صلاحیتوں کا اظہار ہے, جن کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مزید تعاون کیا جا سکتا ہے. اگرچہ آپریشن لاکڈ شیلڈز ایک تربیتی مشق ہے, لیکن سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے خطرہ حقیقی ہے.
Everything is technology dependent and therefore everything could be hacked.
نیٹو کوآپریٹو سائبر ڈیفنس سینٹر آف ایکسلنس کے سیم الاٹالو کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا انحصار ٹیکنالوجی پر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہدف بنایا جا سکتا ہے, ہیک کیا جا سکتا ہے. 2015 اور 2016 کے موسم سرما میں یوکرین کے بجلی پیدا کرنے والے نیٹ ورکس پر ہیکنگ حملے ہوئے, جن کی وجہ سے یہ نظام کئی گھنٹوں تک بند رہا. کیف نے اس کے لیے روس کو مورد الزام ٹھہرایا, جو دنیا بھر میں سائبر حملوں کے بنیادی ذرائع میں سے ایک ہے. پھر ویب اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے غلط اور گمراہ کن معلومات فراہم کرنا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت عالمی سطح پر حکومتوں کو درپیش ہے. تجزیہ کار بین نمو کا کہنا ہے,
On this information, Russia is hyperactive and has been for a long time. If you look at the Russian interference operation in the US,
Atlantic Council Digital Forensic Research Lab کے بین نمو کا کہنا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں روس کی طرف سے کی جانے والی مداخلت کی کارروائی کا جائزہ لیتے ہیں, تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس کا آغاز اپریل 2014 میں ہوا اور یہ 2017 اکتوبر تک جاری رہی, جس میں اطلاعات کے مطابق 100 افراد شامل تھے. سوشل میڈیا پر کئی ہزار اکاؤنٹس اس حوالے سے کام کر رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا جسے رشیا ٹوڈے اور سپوٹنک جیسے ریاستی پروپیگنڈے کے تحت مزید بڑھایا گیا. سائبر سیکیورٹی کے بارے میں حال ہی میں ختم ہونے والے اجلاس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ آیا نیٹو کے لیڈروں نے اس نوعیت کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی کام کیا ہے؟
They appreciate them more than they did 2 years ago, and you can see that from the summit declaration itself. For the first time, it mentions disinformation.
Atlantic Council Digital Forensic Research Lab ke Ben Nimmo kehte hain ki 2 baras pehle ke mukable mein kahin zyada kaam hua, jaisa ki sarbrahi ijlas ke elamiye se pata chalta hai. Pehli martaba isme disinformation ya gumrah kun ittlaat ke bare mein baat ki gayi, jo is bade khatre ka ek hissa hai. سن 2014 سے نیٹو کے اجتماعی خود دفاعی کے بنیادی اصول آرٹیکل 5 کو کسی بھی رکن پر حملے کی صورت میں فعال کیا جا سکتا ہے. اس جوابی کارروائی میں پابندیاں، سائبر رد عمل، حتیٰ کہ روایتی فوج کا استعمال تک شامل ہو سکتا ہے. اگرچہ اس کا امکان بہت دور ازکار ہے، لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ سائبر حملے روایتی فوجی حملے کی طرح تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور سائبر سیکیورٹی کی بات ہوئی تو آئیے سیکیورٹی ہی کے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پاکستان کی طرف لے کر چلتے ہیں. بات ہونے جا رہی ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن پلان کی، یا پھر نیکٹا. یہ اصطلاح خاص طور پر بڑی وضاحت سے اس وقت سامنے آئی جب پشاور میں بچوں کے اسکول پر حملہ کیا گیا اور معصوم جانوں کے ضیاع نے ہر سوچ رکھنے والے کو مجبور کیا کہ وہ خود سے یہ سوال کرے کہ ہم کہاں ناکام ہوئے، اور یہ قیمتی جانیں جو ہم سب کا سرمایہ تھی کیسے بے دردی سے چھین لی گئیں. مختلف فورمز پر اس ایکشن پلان کے بارے میں بات ہوتی آئی ہے. سابقہ حکومت کے سب تک کامیاب رہی سوالات اٹھتے رہے. آج نگہت ہمیں ایک سیمینار کی تفصیل سنوا رہی ہیں جس میں نیکٹا کے بارے میں معلوماتی گفتگو اور بحث و مباحثہ بھی ہوا. جی نگہت، تفصیل بتائے گا.
آج ہم بات کر رہے ہیں نیکٹا کے زیر اہتمام گزشتہ دنوں اسلام آباد میں قومی یوتھ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور مدارس میں تشدد آمیز انتہا پسندی کے صد باب کے موضوع پر نیکٹا کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس میں ملک بھر کے 25 سے زائد یونیورسٹیوں، مدرسوں اور دیگر نمایاں تعلیمی اداروں کے 150 سے زائد وائس چانسلرز، اساتذہ، فیکلٹی ممبرز اور طلباء نے شرکت کی. اس کانفرنس کا مقصد جامعات اور دینی مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان روابط بڑھانا تھا. کانفرنس کے افتتاح پر نیکٹا کے قومی رابطہ کار ڈاکٹر محمد سلمان خان نے کہا کہ نیکٹا ملک بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے تشدد اور انتہا پسند قوتوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں. نیشنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں نوجوانوں کو متحرک ہونا ہوگا. وہ اپنی یونیورسٹیوں کے کیمپس میں غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان آگے بڑھیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مدد کریں، کیونکہ اس وقت ملک کی 62% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہونے کے ناطے نوجوانوں کا پالیسی میکنگ میں اہم کردار ہے. تعلیمی اداروں میں عدم تشدد اور انتہا پسندی کی تدارک کے لیے نوجوان آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان ہو چکا، نوجوانوں سے ان کی تجاویز جاننا چاہتے ہیں. نوجوان بتائیں کہ کس طرح دہشت گردی کو ختم کیا جائے. عدم برداشت اور انتہا پسندی اس معاشرے کا بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے. مختلف تہذیب، مذاہب، زبانوں کے لوگ ملک میں آباد ہیں. ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنا ہوگا اور اس ملک میں بغیر کسی خوف کے ہر ایک کو پھلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے. اس دوران انہوں نے تعلیمی اداروں سے تشدد اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی مانگی. اس کانفرنس میں شریک چند شرکا سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے بات کر کے ان کے تاثرات جانے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اس سیمینار میں پاکستان کی مختلف جامعات کے طالب علموں اور اساتذہ نے شرکت کی. سیمینار کے اختتام پر دہشت گردی کا شکار ہو کر بھی اپنی بھرپور زندگی گزارنے والے فنکار رائے اظہر حسین نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو میں دہشت گردی کے شکار افراد کی حوصلہ افزائی کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا،
دیکھیں اس میں وکٹم کا جو وائس ہے اس کو فرنٹ پہ لانا اور اس کو ان کانفرنسز کے تھرو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر آپ ہم جیسے وکٹمز کو فورم پہ لاتے ہیں، ہمارے وہ صدمات جو سروائیو ہونے کے بعد ہم سہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی امپیکٹ پڑتا ہے.
پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2009 میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی رکھا گیا. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی بنیادی ذمہ داری دہشت گردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی میں معاونت فراہم کرنا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈپارٹمنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ارشی سلیم ہاشمی کہتی ہیں،
ہم ایز پاکستانی جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا واقعی کوئی قانون موجود ہے، کچھ اس قسم کی لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جس کو اگر ابھی نہیں عمل ہو رہا تو کم از کم آگے عمل ہو سکے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر کمی ہو اس چیز کی کہ کسی قسم کا قانون نہیں موجود۔ پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ایک فریم ورک آپ کے پاس موجود ہے چیزوں کا، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنس موجود ہیں، نیشنل ایکشن پلان بھی آپ کا بنا ہو، تو یہ تمام ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ ان میں ایک جو گیپ نظر آتا ہے وہ جہاں پر لوگوں کا، عام لوگوں تک اس تمام باتوں کا پہنچنا اور ایک سرکاری سطح پہ چیز کا ہونا، تو ابھی تک جو ایک گیپ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، اور اگر ہم اس گیپ کو ابھی اور آنے والی حکومت کسی طریقے سے بیچ میں سول سوسائٹی کے ذریعے چیزوں کو آسان بنا کر اگر وہ عوام تک پہنچتی ہیں تو پھر کچھ حل اس صورتحال میں دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت باتیں ہو کر وہ پھر صرف قانون کی حد تک رہ جاتی ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔
دوسری طرف بہت سے لوگ دہشت گردوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بریسٹر سعید علی ظفر کہتے ہیں،
کوئی بھی قانون ہو اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو جو اس کا اچھا آبجیکٹ ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ غلط استعمال روکنے کے لیے ہم نے عدالتیں قائم کی ہیں، اور عدالتوں کا کام ہے کہ جب غلط، اور یہی آئین ہمارا کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط، اگر کوئی بھی حکومت یا ادارہ قانون کی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ پھر اس کی درستگی عدالت کرتی ہے، یہ سسٹم ہے۔
سیمینار کے شرکا کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ملک سے انتہا پسندی والی سوچ کا خاتمہ ضروری ہے، اس لیے شرکا کی طرف سے دی گئی تجاویز میں سے ایک مدارس کو قومی دہارے میں شامل کرنے کی تجویز بھی تھی۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے استاد عبد الرحمن انور کا کہنا ہے،
داڑھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، اگر مدرسے سے پڑھا بھی ہوا، اول تو پہلے ایسا ہے ہی نہیں، اگر پڑھا بھی ہوا ہے تو باہر جا کر کسی غلط کرندے کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کے نظریات بدل گئے، اس کا ذمہ دار مدرسے کو مت ٹھہرایا جائے، یہ زیادتی ہے۔ یونیورسٹی سے ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، کچھ راہزن بن جاتے ہیں، کچھ چوری بھی کر لیتے ہیں، ڈکیتی بھی کر لیتے ہیں، اب ہم یونیورسٹی پہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ یہ چوریاں سکھاتے ہیں، غیر مناسب بات ہے۔ اسی طرح مدارس کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہے، تو مدارس کو پوری پیار محبت دی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو اعتماد میں لایا جائے، جیسے آج سب کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا ہے یونیورسٹی کے طلبہ کو اور مدارس کے طلبہ کو، تو اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، کچھ انہوں نے ہماری غلط فہمیاں دور کی، کچھ ہم نے ان کی غلط فہمیاں دور کی۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری نے کہا کہ اگر تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مکالمہ کریں تو انتہا پسندی ختم ہو جائے گی۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی آپ کی صحت سے متعلق اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا پروگرام سدائے جہاں آپ سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ہم آپ کے لیے مختلف رپورٹیں مختلف اوقات میں پیش کرتے آئے ہیں۔ روہنگیاز کے لیے میانمار میں جب صورتحال خراب ہوئی تو اس وقت سے لے کر اب تک کوئی 7 لاکھ روہنگیا افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے اسے نسلی صفایا قرار دیا ہے۔ ان افراد نے میانمار کی عراق خان ریاست سے رخت سفر باندھا اور بنگلہ دیش کی طرف چل نکلے، جہاں پہلے ہی پناہ گزین کیمپوں میں قریب 2 لاکھ روہنگیاز موجود ہیں جو پہلے ہونے والے حملوں سے بھاگ کر وہاں پہنچے تھے۔ وائس آف امریکہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں گریٹا وان سیسٹرن، جو جون میں کاکسس بازار کے ان کیمپوں میں وہ خود سے گئیں۔ 6 ماہ میں ان کا یہ دوسرا دورہ تھا۔ ان کے جانے کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ روہنگیا افراد کی بقا کے لیے کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے شہناز عزیز نے۔
گریٹا نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران دوسری بار ان کیمپوں کا دورہ کیا ہے۔ وہ وہاں کی صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں۔
And this is just the beginning. And I honestly don't know how these Rohingya are going to endure this day after day after day. Actually, it's hour after hour after hour. There's another crisis, danger.
وہ کہہ رہی ہیں یہ تو محض آغاز ہے اور سچ تو یہ ہے کہ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ روہنگیا کس طرح ایک کے بعد دوسرے دن اپنی زندگی گزارتے ہیں. حقیقتاً ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی بحران, کوئی نہ کوئی خطرہ سامنے آتا ہے, اور یہ قطعاً ناقابل یقین ہے کہ کوئی فرد کس طرح اتنے مصائب اٹھا سکتا ہے, اور 1,000,000 انسان انہی مصائب سے گزر رہے ہیں. سامعین, جون کے مہینے میں 6 ماہ بعد جب وائس آف امریکہ کی کنٹریبیوٹر ان کیمپوں میں گئیں تو مانسون کا سیزن شروع ہو چکا تھا اور اس نے پناہ گزینوں کے خراب صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا تھا. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح 1,000,000 کے لگ بھگ افراد نے جو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے فرار ہوئے تھے ابتدا میں پودوں اور درختوں کو صاف کر کے اپنے لیے شیلٹرز اور کھانا پکانے کے لیے جگہ بنائی, اور اب یہ علاقہ محض چٹیل میدان ہے جہاں مٹی کو بہ جانے سے روکنے کے لیے نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز. اور پناہ گزینوں نے جو لیٹرین بنائے تھے بارشوں کے موسم میں وہ بہہ گئے ہیں, اور غلیظ پانی اور گندگی ہر طرف پھیل کر بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے. گریٹا کہتی ہیں کہ اس بارے میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیمپوں میں رہنے والی نصف تعداد کو کولرا سے بچنے کی ویکسین دی جا چکی ہے, مگر وہ کہتی ہیں کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ 4,80,000 افراد اب بھی اس ویکسین سے محروم ہیں. گریٹا نے بتایا ہے کہ وہ ایک ایسی سڑک سے گزر کر اندر کے کیمپوں میں پہنچے جو بارشوں میں بہ چکی تھی. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
This is what they're now going to drive across. Right here, take a look at this. While the roads are impassable and even dangerous, how do you get food in there? What if someone gets sick? And these people are living on top of each other.
وہ کہہ رہی ہیں یہ ناقابل یقین ہے, اور وہ اسی سڑک کے ذریعے آمد و رفت کرتے ہیں. جب یہ سڑکیں اتنی خطرناک ہیں تو آپ کس طرح خوراک ان کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور یہ لوگ پہلے ہی اس جگہ گویا ٹھسے ہوئے ہیں. گریٹا کہتی ہیں کہ اگرچہ دنیا بھر سے آنے والی کچھ این جی اوز ان پناہ گزینوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اب بھی عالمی توجہ اس بحران پر مرکوز نہیں ہے. اور بقول ان کے, میری واحد امید یہ ہے کہ عالمی میڈیا کی توجہ اس جانب مبذول کروائی جا سکے, کیونکہ یہ نسل کشی ہے, اور دنیا بھر نے مل کر کہا ہے کہ ہولوکاسٹ کے بعد اور روانڈا کے بعد آئندہ کبھی نہیں. اور ایک بار پھر ایسا ہی ہو رہا ہے جسے امریکہ اور اقوام متحدہ نے نسل کشی کا نام دیا ہے. وہ کہتی ہیں یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جہاں عالمی میڈیا اگرچہ کولرا کا علاج نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ صورتحال کو پلٹ سکتا ہے, لیکن وہ اپنی طاقت کو, اپنے اثر و رسوخ کو اس بحران پر توجہ مرکوز کروانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, جو بقول گریٹا کے صحافیوں کی حیثیت سے ہم سب کرنا چاہتے ہیں.
But it can use its power and its influence by putting its spotlight on this crisis, which is frankly something that we all want to do as journalists. It's
just put a spotlight on وائس آف امریکہ واشنگٹن.
روہنگیا مسلمانوں کی کیمپوں میں صورتحال کے بارے میں آپ نے سنا, جہاں پر بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی صحت کے کئی مسائل درپیش ہیں. اور صحت ہی کے شعبے سے آج ہم ایک اور معلوماتی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں, اہم موضوع پر, ممس کے بارے میں, جنہیں کان پیڑے بھی کہا جاتا ہے اور اس کا باعث روبولا وائرس ہوتا ہے. ایک متعدد مرض ہے, بعض اوقات فوری طور پر اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو پاتا. اس کی واضح علامتوں میں سے ایک غدود پر سوجن کا ہو جانا ہے. پھر کئی اور علامتیں بھی ہیں جن میں بھوک نہ لگنا, سر میں درد ہو جانا, بخار, تھکن کا احساس وغیرہ. تو آئیے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں, نگہت مزید تفصیلات بتائیں گی. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. کن پیڑے ایک اچانک لگنے والا مرض ہے, اس کو ہم چھوت کا مرض بھی کہتے ہیں, اور اس کا باعث, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, کہ ایک وائرس ہوتا ہے اور یہ کان کے پاس واقع لابی غدودوں پر سوجن کا باعث بنتا ہے. کن پیڑے کا جو وائرس ہوتا ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں کھانسنے, چھینکنے, چھونے یا محض باتیں کرنے سے بھی پھیل جاتا ہے. ایک بچہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی ایسی ڈھانپی ہوئی جگہ کو بھی ہاتھ لگا دے جہاں متاثرہ قطرے ہوں, یا وہ متاثرہ شخص کی آنکھیں, منہ یا چہرے کو چھو لے۔ کنپیڑے لابی غدودوں کی سوجن شروع ہونے سے 1 سے 2 دن پہلے سے لے کر ان کے سوجنے کے شروع ہونے کے 5 دن بعد تک بہت زیادہ وبائی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو اسے الگ تھلگ رکھنے کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان کا مرض مزید سرایت کن نہ ہو، یعنی دوسروں کو متاثر نہ کرے، بالخصوص ایسے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کو جن کے حفاظتی ٹیکے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ یہ کچھ تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی ممز کے حوالے سے، تو اس مرض کے حوالے سے مزید معلومات بتا رہی ہیں رابعہ گلفام اپنی رپورٹ میں، تو آئیے سنتے ہیں۔
ممس یعنی کنپیڑے، یہ بیماری عموماً بچوں میں پائی جاتی ہے جو ایک وائرل انفیکشن ہے۔ یہ انفیکشن سانس کے ذریعے ایک بچے سے دوسرے بچے میں بآسانی منتقل ہوتا ہے۔ ممس سکول جانے والے بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اس میں بچے کے کان کے نیچے کا حصہ سوج جاتا ہے۔ ممس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ماہر اطفال ڈاکٹر آصف توصیف نے بتایا،
ممس جو ہے یہ ہمارے جو پیروٹڈ گلینڈ جو اسے خوب پیدا ہوتا ہے نا، یہ گلینڈ ہوتے ہیں، یہ کئی ہوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر، ایک ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جبڑے کے بالکل اینڈ پہ نا، جو اینگل آف دا جا ہے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کی جو سوزش ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیروٹائٹس۔ اب وہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے، اس کو ممس کہتے ہیں۔ سوزش ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ممس ہی ہو، انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ تر ہوگا تو ایک طرف ہوگا صرف۔ اسی طرح سے ایک اور وائرل بھی جس کو ہم کہتے ہیں ریکرنٹ رنگ پیروٹائٹس، وہ بھی ہوتا ہے، اور یور وجہ سے بھی مدد نہ کرے کوئی کینسر کی وجہ سے بھی یہ گلینڈ جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے۔
کس موسم میں ممس نکلتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر آصف کہتے ہیں،
یہ زیادہ تر جو ہے ویسے تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، لیکن سردی کے مہینوں میں جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ انفیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے لگتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلی کمپلینٹ جو بچہ آ کے ہمارے پاس کرتا ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ نگلتے ہوئے تکلیف ہو رہی۔ اب نگلتے ہوئے تکلیف جو ہے وہ گلے کے انفیکشن میں بہت کم ہوتی ہے، بہت سیویئر انفیکشن ہو گلے کا تو پھر بچہ کہتا ہے کہ جی میرے نگلنے میں تکلیف ہو، اور بہت دفعہ یہ کہے گا جب میں کچھ کھاتا ہوں میرے کان میں بھی درد ہو۔
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ بچوں میں ممس کا نکلنا معمولی ہے، تاہم بڑوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
چھوٹے بچوں میں جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان میں ہوتے ہیں زیادہ، بہت چھوٹے بچوں میں بھی نہیں ہوتے اور بڑے لوگوں میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو کمپلیکیشن ہیں پیچیدگیاں ہیں وہ بڑوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں یہ انفیکشن تو 20% بچوں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ممس ہوا ہے، وہ ہلکا سا نزلہ زکام وغیرہ ہوگا، ناک بہے گی، ہلکا سا بخار ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کہیں گے جی ہوا پیراسٹامول وغیرہ دی تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایکچولی وہ سب کلینکل انفیکشن ہوتا ہے، اگر بڑوں میں ہو جائے تو اس کی پیچیدگیاں زیادہ ہو، وہ سب کو سکتا ہے، لیکن بڑوں میں کم ہوتا ہے، لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو پھر بہت سیویئر ہوتا ہے۔
بڑوں میں ممس کے نکلنے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر آصف نے بتایا،
پیچیدگیوں میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکولر سویلنگ ہو جاتا ہے، اور یہ کمپلیکیشن تقریباً 4 سے 6 ویکس بعد ہوتی ہے، پتا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ جو ہے اس کی آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہو سکتے ہیں، بچے نہیں ہو سکتے لیکن یہ ریئر ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ ہے ایک ٹیسٹیکل کی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ دونوں کی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، خواتین میں اوویز کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور سب سے جو اس کی جو ڈریڈ فل ہوتی ہے وہ پینکریاز یعنی لبلبے کی اس کی سوزش ہوتی ہے، انسان سے چلا نہیں جاتا، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو اگر یہ وقت پہ مریض آ جائیں ڈاکٹر کے پاس تو اسٹیرائڈ دینے پڑتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکلز جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور اس میں زیادہ پرابلم آگے چل کے نہیں ہوتی، اور سویلنگ وغیرہ بھی فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ ممس ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، تاہم احتیاط ضروری ہے۔
ہر بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے، انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب جراثیم داخل ہوتا ہے گھر میں اور اس کے بعد جب پہلا سمٹم آتا ہے وہ اس کا تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 دن کا ہوتا ہے، اور یہ جو پھیلتی ہے بیماری جو جس وقت بچہ سب سے زیادہ انفیکشوس ہوتا ہے یعنی وائرس دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے 3-4 دن پہلے اور 3-4 دن بعد، نارملی یہ 7 سے 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ۔
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ دیگر بیماریوں کی طرح ممس کی ویکسین کرانا بھی اہم ہے،
ایزیلی اویلیبل ہے، 1 سال کے بعد کسی کو بھی دی جا سکتی، اگر کسی کو کسی وجہ سے 1 سال سے پہلے دی گئی ہو تو پھر دوبارہ دینی پڑتی۔ آئیڈیلی تو اس کی ویسے 2 ڈوزز ہوتی ہیں، جو کہ ایک تو ہوتی ہے جی 1 سال کے فوراً بعد، اور دوسری جو ہے وہ اسکول گوئنگ ایج یعنی 5 سال کی عمر میں لگائی جاتی، لیکن یہ کہ پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر 15 مہینے پہ نا یا 18 مہینے پہ 1.5 سال پہ یہ ویکسین لگاتے ہیں، اور یہ کمبینیشن میں آتی ہے، یہاں پہ الگ بھی آتی ہے، وہ بڑی ریئر ہے، MMR میزل ممس اور روبیلا کے نام سے آتی ہے، یہ سیویئر بیماریوں میں نہیں ہے۔ اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس کی کمپلیکیشن بہت ڈریڈ فل بھی ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ 10,000 کے اوپر ایک ڈیتھ ہوتی ہے۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
اس صحت کے سیگمنٹ میں آپ نے کن پیڑے کے مرض کے حوالے سے تفصیلات جانی، تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ پروگرام کے بالکل ہم اختتامی حصے تک پہنچ رہے ہیں، اور پاکستان کے شمالی علاقے کی ایک مقبول اور زرخیز زبان وخی، جسے یونیسکو نے معدومی کے زبردست خطرے سے دو چار زبان قرار دیا ہے، امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے یو ایس ایڈ کی فنڈنگ سے قائم موسیقی کے ایک تربیتی ادارے بل بلیک کی مدد سے دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے علاقے وخان سے جنم لینے والی زبان پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور چین میں بولی جاتی ہے، اور اس وقت اس کے بولنے والوں کی تعداد 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ ہنسا کے علاقے گجال میں گلمیت ایجوکیشن اینڈ سوشل سوسائٹی کے تحت قائم وقی میوزک کے تربیتی ادارے کے فاؤنڈنگ پروجیکٹ مینیجر عبد الوحید بیگ نے گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہر دم رواں زندگی میں شرکت کی اور وقی زبان کو دوبارہ زندہ کرنے سے متعلق ادارے کی کوششوں پر روشنی ڈالی، جبکہ ادارے کے کچھ تربیت یافتہ فنکاروں نے وقی زبان میں نغمے بھی پیش کیے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا وحید بیگ صاحب کا کہ وقی زبان معدوم ضرور ہو رہی ہے، لیکن ہنزا کے بہت سے لوگ اسے جانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، جبکہ اس کی زبان میں لوگ شاعری بھی کر رہے ہیں۔ وقی زبان کے اس سفر کے بارے میں اور اسے زندہ رکھنے کے لیے جن منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی یاسمین جمیل نے اس سلسلے میں کچھ پروگرام تیار کیے ہیں، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام پیش ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں معدومی کے خطرے سے دو چار زبان وقی پامیری، آج کی خصوصی رپورٹ، میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں کچھ ایسی زبانیں ہیں جو اب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے معدومی کے خطرے سے دو چار ہیں، ان میں سے ایک زبان وقی پامیری ہے۔ اس زبان کے ایک ماہر نور پامیری نے، جو اپنے ایک آن لائن اخبار پامیر ٹائم کے ذریعے اس زبان کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں اس زبان کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
وخان ایک علاقہ ہے افغانستان کے صوبے بدخشان میں، وہاں پہ ایک ریور ہے آکسس، اس کا جو پرانا نام ہے، قدیم نام وہ اوخ، تو اوخ سے لکھا ہوا ہے ایک لفظ وخی، تو وخی بولنے والے جو لوگ تھے وہ اسی دریائے آمو، جس کو اردو میں دریائے آمو کہتے ہیں، انگریزی میں آکسس ریور، تو اس کے ارد گرد لوگ آباد ہوئے، تو وہاں انہوں نے ایک زبان ڈیولپ کیا اور اس زبان کا نام بعد میں وخی پڑ گیا۔ اب یہ زبان وخان میں اس کی اوریجن ہوئی، اور وہاں سے پھر مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں سے لوگ باہر نکلے وخان سے، تو بہرحال یہ وخان سے ڈسپرس ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ تاجکستان کے جو بدخشان پروونس ہے وہاں پہ چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ چائنا کا جو علاقہ ہے سنکیانگ، تو اس کے جو پامیر ماؤنٹینز کے ارد گرد کے جو علاقے وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں ہنزا آ گئے ہیں، جو بہت بعد میں پھر پاکستان کا حصہ بن گیا۔
نور پامیری نے کہا کہ اس زبان کی معدومی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسے حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس زبان کا ابھی تک کوئی ایک رسم الخط طے نہیں ہوا ہے۔
تو اس میں مختلف قسم کے رسم الخط استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے تاجکستان میں جو سیریلک الفابیٹس ہیں، جو رشین انفلوئنسڈ علاقہ ہے تاجکستان کا، تو وہاں پہ وہ وخی کو سیریلک الفابیٹس میں لکھتے ہیں، افغانستان میں وہ عربک اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، پاکستان میں عربک کو رومن اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے، اور چائنا میں ابھی مطلب کنفیوژن ہے، کچھ وہاں پہ عربک لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ چائنیز جو الفابیٹس ہیں اس طرح کے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک ایک الفابیٹ نہیں بنے گا اس زبان کے لیے، تب تک لوگ اس میں لکھ بھی نہیں سکیں گے، پڑھنے والے پڑھ بھی نہیں سکیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اس زبان کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کے لیے کچھ کوششیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہوئی ہیں۔
کراچی میں جو نوجوان تھے اس وقت کے، ارلی نائنٹیز میں، وہ میگزین پبلش کی تھی جس میں کچھ انہوں نے صفحات وخی کے شامل کیے تھے، اس میگزین کا نام تھا وخ، جو وخان کا ایک شارٹ فارم سمجھ لیں۔ اس کے بعد ایک تنظیم وجود میں آئی جس کا نام تھا وخی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن، اس وٹکا نامی تنظیم نے، وخی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن نے میرے خیال میں وخی زبان کی ترویج میں بہت بڑا کام کیا، کوئی دو تین دہائیوں تک، اب بھی وہ کام کر رہے ہیں۔
میں جس ٹیم کا حصہ تھا ہم نے سوچا کہ یار بخی زبان میں کوئی کتاب سچ موجود نہیں ہے. نذیر احمد بلبل جو کافی مانے ہوئے شاعر ہیں ہماری زبان کے, ان کے کلام کو ہم ایک کتابی شکل دے دیں. تو بیوز بلبل کے نام سے ہم نے ان کی کتاب کو کمپائل کیا اور پھر اس میں میں شامل تھا, اس میں ذوالفقار علی خان صاحب تھے اور اعجاز کریم صاحب تھے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی ہمارے جو سرپرستی رہی, معاونت رہی, اور شاعر نذیر احمد صاحب جو ہے ان کی بڑی سرپرستی رہی.
نور پامیری نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے یو ایس ایڈ پروگرام نے اس زبان کے فوک گیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس زبان کی موسیقی کے ایک تربیتی ادارے بلبلک کے قیام کے لیے فنڈز فراہم کر کے ایک مستحسن اقدام کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بہترین میڈیم ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ہے اور ان کا آن لائن اخبار اسی زمرے میں آتا ہے.
ایک اور جو میڈیم ہمارے پاس موجود ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی شکل میں موجود ہے, جس میں آپ کو لکھنے کی ضرورت کم پڑتی ہے کیونکہ اس میں آواز بھی ہے, اس میں آپ کی تصویر بھی آتی ہے, ویڈیو بھی آتی ہے. تو میرے خیال میں ہم اس میڈیم کو بہت زیادہ استعمال کر کے وقی زبان کی ترویج کے لیے کام کر سکتے ہیں, اس کو پرزرو بھی کر سکتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. پامیر ٹائمز کے تھرو ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کیا ہوا ہے وقی ڈاٹ اورگ کے نام سے, تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ریگولرلی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم خبریں بھی دیں. اب کوئی نیا گانا آتا ہے تو اس کو ہم پروموٹ کریں, کبھی کبھار ہم جو ہے شاعروں کے ایک انٹرویوز کہیں سے مل جائے تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے ایفرٹس چل رہی ہیں اور یہ ایفرٹ کولیکٹیو ایفرٹس ہیں, اس میں سب لوگوں کا ہاتھ ہے, اس میں سب لوگوں کا حصہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی حکومت گلگت بلتستان نے 4-5 زبانوں کے جو ہے ان کو اسکول کے کریکولم میں شامل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس کے لیے وسائل بھی تیار کیے جا رہے ہیں, وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں, تو اس میں وقی زبان بھی شامل ہے. ان شاء اللہ کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں وقی زبان کا قاعدہ بنے گا اور پھر جو وقی بولنے والے بچے ہیں وہ اپنی زبان کے بارے میں اپنے سکولوں میں پڑھ سکیں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کے کلیکٹیو ایفرٹس رہیں گے فوک میوزک کے تھرو, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو اور کریکولم میں انکلوژن کے تھرو, تو یہ زبان معدومیت کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوگی, یہ ہماری امید ہے.
یہ تھے امریکہ میں آباد وقی زبان کے ایک ماہر اور وقی زبان کے فروغ میں کوشاں ایک آن لائن اخبار پامیر ٹائم کے سینئر ایڈیٹر نور پامیری. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وقی زبان کی بات ہم کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی خیال آیا, نکھت آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے, آپ کے علاقے میں کون سی زبان ہے, کیا وقی ہی بولی جاتی ہے وہاں یا کوئی اور زبان ہے؟
ویسے تو بہجت گلگت میں تو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, اور میں اگر اپنی زبان کی بات کروں تو میری زبان جو ہے وہ ہنزہ میں جو بولی جاتی ہے وہ برشز کی ہے. یونیسکو کی ہی جو آپ نے بھی بتایا رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 26 زبانیں ہیں ان کو معدومیت کا خطرہ لاحق ہیں اور ان میں بروشز کی زبان بھی شامل ہیں. اور جہاں تک ان زبانوں کو بچانے کی یا ان کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو جو ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ ان ختم ہونے والی زبانوں کو جدید طریقوں سے ریکارڈ کر کے محفوظ کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ان زبانوں اور ان سے منسلک تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں مدد مل سکے.
اچھا نکھت, اگر آپ کو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو خوش آمدید کہنا ہو پروگرام میں تو کیسے کہیں گی؟
می صدای جہاں پروگرام لو ما دمائل شویون خوش آمدید سے ابان.
ارے واہ, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے سننے والے بھی ہمیں اپنی اپنی زبانوں میں کبھی کچھ لکھ کے یا ریکارڈ کر کے بھیجیں ہمارے پروگرام کے اندر, تو ہم اس کو بھی سنوائیں گے, یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہوگا.
خاص طور پر ایسی زبانیں جو معدومیت کا شکار ہیں, اور ہمارے بہت سارے سامعین کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت زبانیں بولی جاتی ہیں. تو آپ نے بھی بتایا کہ اس سلسلے میں آگے بھی آپ کچھ رپورٹس لے کر آئیں گی تو ہم بھی اس پہ بات کریں گے. فی الوقت ہم نے آگے انٹرٹینمنٹ کی طرف جانا ہے تو میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ہر دفعہ آپ زبردست ہی کچھ خبریں لے کر آتی ہیں, تو اس دفعہ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟
آج تو بڑی زبردست ایک خبر ہے, وہ ہے گوگل کا ڈوڈل کے ذریعے مہدی حسن کو خراج تحسین. انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں 18 جولائی کی تاریخ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار اور غزل گائک مہدی حسن کا یوم پیدائش ہے. وہی مہدی حسن جن کے بارے میں بلبل ہند لتا منگیشکر نے کہا تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. لتا جی کی اس بات سے کسی کو انکار نہیں, مہدی حسن کے فن کی دنیا دیوانی ہے, حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل بھی ان کی سالگرہ پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا نہیں بھولا. گوگل نے 18 جولائی کی مناسبت سے بدھ کے روز مہدی حسن کا خصوصی ڈوڈل جاری کیا. گوگل مہدی حسن کے علاوہ ماضی میں نصرت فتح علی خان, عبدالستار ایدی, ملکہ ترانم نور جہاں اور نازیہ حسن سمیت بہت سے بڑے پاکستانی فنکاروں کو ڈوڈل کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتا رہا ہے. اور دوسری خبر جو ہے وہ بھی آرٹ ہی کے شعبے سے ہے. پاکستان کے شہر سوات میں پہاڑ پر تراشے گئے گوتم بدھ کے ایک تاریخی مجسمے کو بحال کر دیا گیا ہے. اس مجسمے کو تحریک طالبان پاکستان نے 2007 میں تباہ کر دیا تھا. مقامی حکام اور لوگوں کو امید ہے کہ مجسمے کی بحالی کے بعد علاقے کی سیاحتی رونقیں بھی لوٹ آئیں گی اور پہلے کی طرح پوری دنیا خصوصاً چین اور تھائی لینڈ کے سیاح بدھ کا مجسمہ دیکھنے کے لیے سوات ضرور آئیں گے. اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگہت سے معلوم کرتے ہیں کہ شوبز راؤنڈ اپ میں کیا سنوا رہی ہیں.
سامعین کو انتظار نہیں کروائیں گے کیونکہ ابھی آخری سیگمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ ہمارے بہت سارے سامعین شوق سے سنتے ہیں. تو ہمارے رپورٹر ہیں محمد اویس, انہوں نے اس ہفتے کی کچھ نئی موویز جو ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور لالی ووڈ سے ہیں, ان کے ٹیزر اور ان کے ٹریلر جاری ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو آئیے آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سنواتے ہیں.
تھرل سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار, کیونکہ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم دی ڈارکسٹ مائنڈز کا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا.
Idiopathic adolescent acute neurodegeneration or IAAN.
Nearly 90% of the country's children are now dead.
Survivors of the virus develop side effects or what some are calling powers.
Unexplained incidents involving surviving children.
جینیفر نیلسن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی ایک ایسی خطرناک وبا کے گرد گھوم رہی ہے جس کے سبب 98% امریکی بچے ہلاک ہو جاتے ہیں اور بچ جانے والے بچوں کو کیمپ منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں سے ایک 16 سالہ لڑکی فرار ہو جاتی ہے. سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 3 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. کینسر کی خطرناک مرض سے لڑتے بالی ووڈ کے اداکار عرفان خان نئے سفر پر نکل پڑے. فلم فیئر اور آئفا میں بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کرنے والے عرفان خان کی نئی بالی ووڈ فلم کارواں کے پہلے گانے کی ویڈیو جاری کر دی گئی. چھوٹا سا فزانہ نامی گانے کو ارجیت سنگھ کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے.
فسانا کسی کو بتانا اسے کیا سنانا, چل پڑے ہیں جو ہم اب کیسا.
آکرش کھرانا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کارواں کی کہانی 3 ایسے افراد کے گرد گھومتی ہے جو 2 گمشدہ لاشوں کی تلاش میں بھارت کی سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں. بالی ووڈ کی نئی فلم کارواں میں عرفان خان مرکزی کردار میں نظر آئیں گے, جبکہ فلم رواں سال 3 اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور مناظر کی عکاسی کرتی ہوئی ہالی ووڈ کی نئی لائیو ایکشن اینیمیٹڈ فلم گڈ بائی کرسٹوفر روبن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
What am I doing about it?
You're doing what you're good at, writing plays.
I've had enough of making people laugh. I want to make them see. I need to get out of London, somewhere quiet and trying to think for once.
یہ فلم کرسٹوفر اور اس کے دوست ونی دی پو کی لازوال دوستی کی خوبصورت کہانی کی عکاس ہے. فلم والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز اور موشن پکچرز کے بینر تلے رواں سال 3 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنائی جائے گی. بالی ووڈ کے نامور اداکار سنجے دت اپنی نئی آنے والی فلم پرستھانم میں ایکشن میں نظر آئیں گے, جس کا موشن پوسٹر جاری کر دیا گیا.
حق دو گے تو رامائن شروع ہوگی, چھینو گے تو مہابھارت.
سنجے دت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی نئی فلم پرستھانم کا موشن پوسٹر جاری کیا. فلم میں سنجے دت کے ہمراہ منیشا, جیکی شروف اور علی فضل مرکزی کردار ادا کریں گے. فلم لوڈ ویڈنگ کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا جس نے فلم بینوں کی دلچسپی مزید بڑھا دی.
بسنت کا دن تھا, سب گڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ہم لوٹنے میں.
راجے کان کھول کے سن لے, جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ.
ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ بڑے ہو کر جب شادی کا شوق ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب کا یہ شوق پورا ہو. کچھ لوگوں پر اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہی دب کر رہ جاتے ہیں. سپر ہٹ فلم ایکٹر ان لا اور نامعلوم افراد کی پسندیدہ جوڑی یعنی فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات لوڈ ویڈنگ میں ایک بار پھر ساتھ نظر آئیں گے. فلم لوڈ ویڈنگ ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے جس میں پنجابی مزاح کا تڑکا بھی شامل ہے. یہ فلم رواں برس عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی. بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی فلم صاحب بیوی اور گینگسٹر 3 کا پہلا گانا بابا تھیم سانگ جاری کر دیا گیا.
جالی جالی اس میں
जिगरा।
इससे कबल फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसमें वाइल्ड कार्ड गेम को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये फिल्म 27 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
शोबिज राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं sejradio@voanews.com पर। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ निगह तमान को रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے ریکارڈنگ انجینئر وارڈرک زورنیے کے ساتھ۔ اگلے ہفتے کے پروگرام سدائے جہاں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔